أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بات ہماری توحید افعالی میں تھی. پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ توحید افعالی سے مراد کیا ہے. عرض ہوا تھا کہ توحید افعالی یعنی ہر فعل کے جو اس کائنات میں موجود ہے اس کا فاعل مستقل خدا ہے. کیونکہ اگر آپ خدا کے علاوہ کسی اور ذات کو فاعل مستقل مانیں تو شرک لازم آتا ہے. فاعل مستقل واضح ہے مطلب سے. مثلا میں اگر ہم آپس میں دیکھیں, میں ایک کام انجام دیتا ہوں, آپ بھی ایک کام انجام دیتے ہیں, ہماری فاعلیت ایک دوسرے کے اوپر متوقف نہیں ہے. یعنی میں اپنے کام کرنے میں آپ کا محتاج نہیں ہوں اور آپ اپنا کام کرنے میں میرے محتاج نہیں ہیں. بس ہم آپس میں فاعل ہیں کہلایا جاتا ہے کہ یہ فاعل ہے اور فاعل مستقل ہے. فاعل غیر مستقل یعنی جو طول کے اندر پایا جاتا ہے اس میں فاعلیت مثلا الف کی فاعلیت موقوف ہوتی ہے بے کی فاعلیت کے اوپر. مثلا عرض کیا تھا کہ اگر گھر میں جو بجلی استعمال ہو رہی ہے یہ بھی اپنا ایک کام انجام دے رہی ہے, روشنی کرتی ہے, فاعلیت اپنی انجام دیتی ہے ساری, لیکن اس کی فاعلیت متصل ہے کس کے ساتھ؟ اپنے اصل کے ساتھ. جو بجلی گھر مثلا اصل ٹرانسفارمر جسے مثلا کہہ لیں جو بھی, یہ اس کے ساتھ وابستہ ہے. یعنی جب تک وہ اپنی فاعلیت کو انجام نہ دے اس وقت تک گھر کی بجلی اپنا کام انجام نہیں دے سکتی, موقوف ہے اس کے اوپر. اور یہ عرض میں بھی نہیں ہے ان کی فاعلیت, بلکہ چونکہ اس کی ہمارے گھر کی مثلا بجلی جو ہے وہ بجلی گھر کی بجلی کے ساتھ متصل اور موقوف ہے اس کے اوپر, لہذا یہ اپنا کام انجام دیتی. یہاں پہ کہتے ہیں یہ فاعلیت فاعلیت طولی ہے. فرماتے ہیں کہ توحید افعالی میں ایک طرف تو ہم یہ قائل ہوئے ہیں کہ اس کائنات میں فاعل مستقل ایک ہے, وہ ہے خدا. سوال پھر یہ اٹھا تھا کہ اگر سب کچھ خدا ہی کا فعل ہے تو پھر انسان کہاں گیا؟ باقی جو ذوات یہاں موجود ہیں ان وہ جو فعل انجام دیتے ہیں کیا؟ پھر اس کا جواب دیا تھا پچھلے درس میں کہ ہم جو فعل انجام دیتے ہیں ہم بھی فاعل ہیں, لیکن ہماری فاعلیت موقوف ہے کس کے اوپر؟ فاعلیت خداوند پر. خدا جب تک ارادہ نہ کرے, خدا جب تک اپنی مشیت, اس کی خدا کی مشیت اگر ہمارے فعل کے ساتھ تعلق پیدا نہ کرے ہم کبھی بھی اپنا فعل انجام نہیں دے سکتے. لہذا کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے فعل کا فاعل مباشر ہے. مباشر یعنی ملا ہوا. مثلا میں اس موبائل کو اٹھا کر نیچے رکھ رہا ہوں, اب میں فعل انجام دے رہا ہوں, میں فاعل مباشر یعنی خود انجام دے رہا ہوں, لیکن خداوند متعال فاعل بعید ہے. فاعل ہے لیکن فاعل بعید ہے. بعید سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس فعل کو ڈائریکٹ میں انجام دے رہا ہوں, خدا انجام نہیں دے رہا. لیکن خدا کیوں فاعل ہے؟ اس لیے کہ خدا نے ارادہ کیا ہے کہ میں یہ فعل انجام دوں تو میں انجام دے رہا ہوں. اگر خدا کی مشیت میرے فعل کے متعلق نہ ہوتی کبھی بھی فعل کو انجام نہ دے پاتا.
جیسے بندہ گناہ کرتا ہے پھر خدا کس میں شامل
ہے؟ یہ الگ بات آئے گی انشاءاللہ, پڑھیں گے آپ. ابھی فعلا نظریہ یہ ہے. بس یہ ہمارا امامیہ کا نظریہ ہے, آئمہ سے لیا ہوا ہے, کہ کوئی فعل آپ انجام دیں مشیت الہی موجود ہے. لیکن یہاں پھر وہ آپ کا جو مفصل بعد میں جواب آئے گا, ہمارے پاس ایک ارادہ تکوینیہ ہے, ایک ارادہ تشریعیہ ہے. ارادہ تکوینیہ ہے کہ جو ہر فعل کے ساتھ متعلق ہے، مشیت تکوینی ہے کہ جو ہر فعل کے ساتھ متعلق ہے، لیکن ارادہ تشریعیہ ہر فعل کے ساتھ متعلق نہیں. بہرحال یہ ایک تفصیلی بات ہے کہ جو ممکن ہے آگے آئے، اور نہ آئی تو پھر بڑی کتابوں میں آپ پڑھیں گے اس کو. بہر اصل نظریہ یہ ہے. ابھی تو اس سے دقیق تر ایک نظریہ عرض کروں گا، پھر وہ جو ہے وہ شرک لازم، وہ کیا نام ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ
یہ تو پھر دوسرا آ کر یہ نظریہ رکھا جائے تو پھر وہ نظریہ آگے آئے گا نا، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی.
ہے ہے شر خدا کی طرف سے، ہم دو خالق کے قائل نہیں ہیں. مثلا زرتشتی مشرک ہے. کیوں مشرک ہے؟ کیونکہ اس نے دیکھا کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ خدا کا تصور کیا ہے، خدا اچھے کام انجام دیتا ہے، خیر مطلق ہے، فلاں فلاں، پھر اس کائنات میں تو شر بھی موجود ہے، اس کا کیا کریں؟ وہ پھر قائل ہو گئے. انہوں نے کہا نا، ہمارے پاس دو خدا ہیں، ایک خدا جو ہے وہ کون ہے، جو خیر انجام دیتا ہے، اور ایک خدا شر انجام دیتا ہے، لہذا راحت ہو گئے. مثلا آپ ہندو کو دیکھیں تو ارباب المتفرقہ کا قائل ہے. مثلا کہتے ہیں بارش برسانے کی اور ہے، بلا نازل کرنے والا اور ہے. مثلا دعا خیر مانگیں گے تو کسی اور خدا کے پاس جائیں گے جو انہوں نے بت بنائے ہیں، بارش مانگے تو کسی اور کے پاس جائیں گے، بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے کسی اور کے پاس جاتے ہیں. مشکل یہ ہے. لیکن ہماری توحیدی نظر کیا ہے؟ ہماری یہ تمام کی تمام چیزیں، چاہے خیر ہو یا شر، سب خدا کی طرف سے. اصل اگر آپ نے تحقیق کر دی تو مشرک ہیں.
تو پھر اس نظریے میں اگر شر بھی خدا کی طرف سے آئے تو پھر جہنم جنت کا پھر تصور تو ختم ہو جائے.
ہاں عرض کیا کہ یہ بھی باتیں آئیں گی. یہ ابھی آہستہ آہستہ یہی ہوتا ہے علم کلام کے اندر، کہ انسان تمام مقدمات کو ساتھ لے کر چلے تو آئے گا یہ ساری چیزیں. اور جیسے فارسی میں کہتے ہیں نا اللہم بیر بیر، جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آئیں گے اس میں. مثلا شرور کی بات آئے گی، شر کسے کہتے ہیں، آیا شر اس کائنات میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے، یہ بات ہے. اصل عرفا قائل ہیں کائنات حسن محض ہے، شر نہیں ہے. یہ پھر یہ ہم شر اس کو مان، مثلا مثال دیتا ہوں، آپ نے بات کر دی ہے اگر سے بات سے مربوط نہیں، مثال دیتا ہوں تاکہ ذہن تھوڑا سا جوان پیدا کرے، آگے جائیں گے تو آپ کو یہ چیز پیدا ہو. مثلا سانپ، آپ کیا کہتے ہیں سانپ کو، شر ہے خیر ہے؟ ہم کیا تصور کرتے ہیں؟ آپ کے تصور، اپنے تصور کے شر ہے. کیوں شر ہے؟ کیونکہ زہر اس کے اندر موجود ہے. اگر آپ سانپ سے زہر لے لیں وہ زندگی کرے گا؟ ہاں
نہیں.
سانپ سے پوچھیں کہ یہ زہر تمہارے لیے خیر ہے یا شر ہے، سانپ کیا کہے گا؟ یعنی سانپ کے پاس زہر نہ ہو زندگی نہیں گزار سکتا. ہم کیوں پھر شر کہتے ہیں؟ کیونکہ جب تعارض ہوتا ہے نا، سانپ کی اپنی منفعت ہے، اس نے زہر کے ذریعے اپنی زندگی گزار، اپنا دفاع اس نے زہر کے ذریعے کرنا ہے. انسان کے اپنے مفادات ہیں. یہ مفادات جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو انسان کے مفادات کے، چونکہ وہ اس کا زہر خلاف ہے، ہم کہتے ہیں کہ سانپ شر ہے کیونکہ ہماری زندگی کو نابود کر رہا ہے. لیکن سانپ سے پوچھیں تو کمال محض ہے اس کے. اب آپ بتائیں شر ہے یا نہیں ہے؟
شر سے مراد یہ ہے نا جی، ہمارا جو نظریہ ہے کہ وہ گناہ.
ہاں
گناہ
آئے گا، شر کی بات جب آئے گی آئے گا، یہ گناہ کس میں جائے گا؟ کوئی مختلف علماء کے نظر، ایک نظریہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا، وہ کہتے ہیں اصل میں شر نہیں ہے. بعض بزرگ کہتے ہیں نہ شر ہے، شر ہے تو پھر اس کی کیسے تفسیر کرنی ہے؟ یہ مفصل اس کتاب میں تھوڑا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ بڑی کتابوں میں جائیں گے تو یہ ساری چیزیں آئیں گی. مثلا فلاسفہ کی ایک نظر ہے، عرفا اپنی نظر رکھتے ہیں، متکلمین اپنی نظر رکھتے ہیں، ان کے اپنے اپنے مبانی کے تحت اپنی اپنی باتیں موجود ہیں اس میں. مثلا یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے، یہ شرح نسبی، شر نسبی کی ہے، شر ہے لیکن نسبی ہے. لیکن بات کہتے ہیں اس میں شر نہیں ہے، کہ آپ اگر، ہم تو آپس میں مل کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو آپ کو ہر چیز جو ہے وہ کمال نظر آئے گی،
اس کے لیے تو فائدہ مند ہے.
ہاں فائدہ مند، آپ کمال نظر آئے گا. بہرحال یہ الگ ساتھ ساتھ بات نہیں، نظر بیان یہ ہو رہا تھا کہ توحید افعالی، یعنی جو کچھ بھی اس کائنات میں موجود ہے فاعل خدا ہے. پھر ایک مطلب یہ عرض کیا تھا کہ اسی مشکل کو حل کرنے کے لیے جب متکلمین جو آئمہ سے دور تھے معتزلہ و اشاعرہ انہوں نے پھر عجیب غریب نظریے اختیار کرنے شروع کیے. بعض کہتے ہیں کہ اگر ہم شرک سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر انسان کا اختیار سلب کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر انسان مختار ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے اختیاری فعل میں وہ مستقل ہے, خدا اس کے اندر دخالت نہیں رکھتا. مثلا میں اس کتاب کو چاہتا ہوں اٹھاتا ہوں, چاہتا ہوں رکھ دیتا ہوں. اب ان کے تصور میں کیا تھا, میں مستقل ہوں اس کے اندر. اگر آپ کہیں کہ میں یہ انجام دے رہا ہوں, پس خدا کہاں گیا؟ وہ یہ تصور نہیں کر پا رہے تھے کہ فاعلیت خدا اور فاعلیت انسان میں ربط کیا آپس میں. تو انہوں نے کہا کہ انسان اختیار ہی نہیں رکھتا, جو کچھ ہے خدا کرتا ہے, ہم ایک آلے کی مانند ہے. جیسے آپ چھری پکڑ کے سبزی کاٹتے ہیں تو سب چھری کا قصور نہیں ہوتا, سب کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں, لہذا یہ چل رہا ہے اس کے اندر. ان کا پھر اپنے نظریہ ہے. معتزلہ اس کو نہیں سمجھ پڑے, انہوں نے جب دیکھا ہم بالوجدان اختیار کو درک کر رہے ہیں, ہم جب چاہتے ہیں کام انجام دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں جو وہ کام انجام نہیں دیتے, بالوجدان ہر چیز درک کر رہے ہیں. تو اس نے ان کہا کہ یہ گھڑی کی مانند ہے, خدا نے بنایا ہمیں, بنا کے چھوڑ دیا, اب جو کچھ کر رہے ہیں ہم خود کر رہے ہیں تاکہ ثواب و عقاب باقی رہے. کیونکہ اشاعرہ کے نظریے کے مطابق وہی جیسا آپ اشارہ کر رہے تھے کہ ثواب و عقاب معنی نہیں رکھتا, کہ جب کچھ ہر چیز خدا ہی کرتا ہے, خود انسان کا نقش ہی نہیں ہے, ثواب و عقاب کہاں گیا؟ معتزلہ نے کہا اس ثواب و عقاب کی توجیہ کرنے کے لیے, انہوں نے کہا اصلاً انسان اختیار رکھتا ہے, خدا فاعل نہیں ہے. خدا کا کام فقط مخلوقات خلق کرنا تھا, باقی کام ہمارا ہے. لیکن جب امامیہ کا نظریہ آیا, آئمہ نے جب ہماری تدوین دیا, انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے, خدا گھڑی ساز کی مانند نہیں ہے. جس نے گھڑی بنا دیا وہ چل رہی ہے, ایسا گھڑی والا مر بھی جائے تو گھڑی چل رہی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ خالق اور مخلوق کا رابطہ ایسا ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی توجہ خدا اس مخلوق سے اٹھا دے, مخلوق برباد ہو جائے گی. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اب فرماتے ہیں لمح بصر, یعنی پلک جھپکنے کی وقت کے اندر اتنا بھی وقت اگر خدا اپنی توجہ ہٹا دیتا ہے, کیا ہے وہ کائنات پر برباد ہو جائے. تو آئمہ نے پھر آ کر تبیین کیا کہ فاعل خدا بھی فاعل ہے, انسان بھی فاعل ہے. اب اس کے اندر آ کر پھر اصل نظریہ یہ ہے. اب باب میں پھر اس میں بہت سارے مذاہب وجود میں آئے ہمارے علماء کے درمیان. ایک جو مشہور نظریہ, آسان تر نظریہ جس کو میں نے عرض کیا ہے, وہ کیا ہے کہ خدا فاعل بعید ہے اور انسان فاعل مباشر ہے. مثلا آیت اللہ کوئی اپنے درس خارج کے اندر ایک مثال دیتے ہیں اصول فقہ محاضرات میں, اسی نظریہ بین الامرین کو مثلا ثابت کرنے کے لیے, اور یہ کہ ہم بھی فعل انجام دیتے ہیں, خدا بھی فعل انجام دیتا ہے, اور جو کچھ بھی ہم دیتے ہیں وہ ثواب و عقاب بھی اس میں درست ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں, ایک انسان ہے, اس کے اندر مصنوعی بازو لگایا, اس کو نہیں دیکھ, خود انسان مثلا کہہ لیں, اس کو بجلی کے اوپر جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے, درست. جب اس کو بجلی پر چلایا جا رہا ہے, لیکن اس کو بجلی پر ایسے اس کے اعضاء مرتب کیے گئے ہیں کہ اختیار کے ساتھ وہ فعل انجام دے رہا ہے. اختیار ہے اس کا, لیکن کام وہ کیا ہے کہ پاور جب تک اس کو بجلی سے نہیں ملے گی وہ فعل انجام نہیں دے سکتا, لیکن جب فعل انجام دے گا تو اپنے اختیار سے انجام دے گا. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اب دونوں فاعل ہیں. یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ منبع بجلی کا وہ بھی فاعل ہے, کیونکہ جب تک وہ پاور انسان کو نہیں دے گا انسان فعل انجام نہیں دے سکتا, اور انسان چونکہ اپنے اختیار سے فعل کو انجام دے رہا ہے پس وہ بھی فاعل ہے. اب چونکہ اختیار درمیان میں, پس ثواب و عقاب ہے وہاں پر. ثواب و عقاب وہاں منتفی ہوتا ہے کہ جہاں انسان اختیار سے کام انجام نہ دے. بات واضح ہوئی ہے نہیں؟ دیکھیں مثال یہ ہے, مثلا ابھی آپ بیٹھے ہیں یہاں پر پاور کو سمجھانے کے لیے, خدا کیسے مثلا انسان کو کرتا ہے. آپ مثلا میں شل ہو جاتی ہوں, میرے پورا بدن جو ہے, ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹیکنالوجی آتی ہے جو کیا کرتی ہے, میرے ساتھ ایک مشینری فٹ کرتی ہے جو مجھے پاور دیتی ہے, میرے وہ شل بدن کو وہ پاور دیتی ہے. اب جب وہ میرے ساتھ مشینری لگتی ہے وہ مجھے پاور دے رہی ہے, جب پاور آئے گی تو میں کام اپنے اختیار سے انجام دوں گا یا نہیں دوں گا؟ دے رہا ہوں. اب یہاں پر ایک مرتبہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے فعل کو انجام دیا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کس نے کام کیا ہے، کیوں مشینری نے کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مشینری پاور دے رہی ہے آپ کو، اگر مشینری پاور نہ دیتی تو آپ فعل کو انجام نہ دے پاتے، بس آپ اب کہہ سکتے ہیں کہ مشینری کام انجام دے، میں نے فعل کو انجام دیا، کیوں؟ اختیار سے میں نے خود اٹھایا یہ موبائل، ہوا مطلب آگے،
آپ جو خیر کا جو کام کریں گے تو وہ
اس کو چھوڑیں، خیر شر کی بات آئے گی، ابھی پہلے اس کے اوپر متمرکز رہیں، کیونکہ خیر وہ الگ چیپٹر ہے بڑا مفصل، اس وہ شر کے بعد اگر ہوئے باہم تو کریں گے، لیکن اب آگے کوئی اور استاد آئے تو وہ آپ کو بیان کریں، کیونکہ قرار یہ ہے کہ شاید میں آج آخری
بہت دن ہوں آپ کے پاس، انسان مر جاتا ہے اس کو آکسیجن لگاتے ہیں، وہ دو منٹ کے لیے تین حرکت کر سکتے ہیں، یہ
آکسیجن
ہاسپٹل میں آکسیجن لگاتے ہیں،
نہیں وہ چھوڑیں، مثال میں جو نیٹن چاہتا تھا وہ سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، ویسے اب یہ اسی طریقے سے تبیین کرتے ہیں، کہتے ہیں یعنی مثالیں ہوتی ہے نعوذ باللہ جو ہے خدا اس طریقے سے فائل نہیں ہے، مثلا ہم سمجھانے کے لیے کہ خدا پاور دیتا ہے لمحہ با لمحہ، یہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے وہ پاور ایک دفعہ دے دی ہے اور پھر اس پاور کو ہم استفادہ کر رہے ہیں اور جسم وہ معتزلہ کا نظریہ ہو جائے گا، لمحہ با لمحہ مثلا میں گفتگو کر رہا ہوں اس کی پاور جو ہے وہ لمحہ با لمحہ مجھے مل رہی ہے، اگر ایک سیکنڈ کے لیے خدا مجھ سے وہ پاور چھین لے ختم ہو جائے گی، بس یہاں پر بزرگان نے اس طریقے سے آگے تبیین کیا، اس وقت رائج نظریہ یہی ہے، اب کسی بھی کتاب کلامی کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ یہ کہتے ہیں انسان فاعل قریب ہے اور خداوند متعال فاعل بعید ہے، فاعل بعید کا کیا مراد ہے، وہ یہی ہے کہ خدا خود فعل انجام نہیں دیتا اگر، بلکہ چونکہ خدا نے ہمیں پاور دی ہے، انسان کو خلق کیا ہے، اس اعتبار سے ہم اس کو کہیں گے کہ
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ فرمان بھی موجود ہے نا، وہ بحول اللہ
وقوت ہے، اس میں اس کو یہی تبیین کرتے ہیں کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اٹھ ہم رہے ہیں، لیکن کس کی وجہ سے، بحول اللہ وقوت ہے،
اللہ تعالیٰ کی طاقت،
یہ فاعل بعید کا معنی ہے کہ پاور اس کی ہے، کام ہم کر رہے ہیں، یہاں پر کیا یہ مشہور نظریہ میں کہتے ہیں کہ یہ مشکل حل ہو جاتی ہے، لیکن اس سے دقیق تر اور نظریہ موجود ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں، تبیین نہیں کرتا، وہ جب آپ نے چاہا تو اپنی بڑی کتابوں میں حل کیجئے گا، مثلا یہاں پہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ آیا یہ توحید افعالی ہے یا نہیں ہے، ہاں جو میں نے نظریہ تبیین کیا توحید افعالی آپ کو نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اس میں کیا کہہ رہے ہیں یہ بزرگان یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا فاعل کس معنی میں ہے، فاعل اس معنی میں ہے چونکہ انسان کو خلق کیا ہے، چونکہ اس کو پاور دے رہا ہے بس فائل ہے، لیکن فیل کون انجام دے رہا
ہے،
تو ادھر فائل میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، فائل کون ہے، توحید ہے یا توحید فائل ہے یا نہیں، یہاں عرفا نے آ کر کہا کہ یہ جو متکلمین ہو یہ فلاسفہ مشاہ ہو یہ نظریہ جو مطرح کرتے ہیں تو ادھر فائل ہی نہیں، میں اگر یہ فعل انجام دے رہا ہوں میں بھی فاعل مباشر ہوں، خدا بھی فاعل مباشر ہے، یہ اصلا توحید افعالی نہیں ہے کہ آپ آ کر کہیں کہ انسان فاعل قریب ہے اور خدا فاعل بعید ہے، اور فاعل بعید بھی اس معنی میں چونکہ میں مخلوق ہوں خدا کے پاس خدا فاعل ہے، بس فعل انجام نہیں دیا خدا نے، یہ ایک آپ کہہ لیں کہ جب تک انسان 10-12 سال حوزے میں کلام و فلسفے میں کام نہ کرے نظریں سمجھنے میں آنے والا نہیں ہے، لیکن بہرحال عرض اشارہ یہ کر دیا، اب انشاءاللہ اگر آپ کا کلامی ذوق ہوا تو دنبال کریں اس کا کہ یہ بات کس حد تک درست ہے، قرآن کے اندر ہے وہ ما اکم اینما کنتم، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اس فعل کو انجام دے رہا ہوں مباشرتا خدا فاعل بعید ہے، وہ ما اکم ہے یا ما اکم نہیں ہے، یہ آیت تفسیر ہوگی یہاں پہ فاعل بعید اور فاعل قریب میں، وہ معاکم اینما کنتم، جہاں تم جاؤ خدا وہاں پر موجود ہے، آپ کہتے ہیں میں فاعل قریب ہوں وہ فاعل بعید ہے، فاعل بعید اس کا مطلب ہے خدا جہاں میں فعل انجام دے رہا ہوں خدا موجود ہے یا نہیں، میں اب یہ موبائل اٹھا رہا ہوں اس فعل کو انجام دے رہا ہوں آیا یہاں خدا موجود ہے یا نہیں، متکلمین کے نظر کے مطابق نہیں ہے تو وہ فاعل بعید ہے، آیت کہہ رہی ہے وہ معاکم اینما کنتم، بس ایک جو اعلی ترین نظریہ اسی وجہ سے عرفا کو مرتد و کافر اسی نظریے کی وجہ سے کہا گیا. لیکن بہرحال وہ انسان سمجھے اور پڑھے جا کر اور دیکھے پھر خود فیصلہ کرے آئے یہ نظریہ درست ہے یا یہ نظریہ درست ہے. یہ چند نظریات اس میں موجود ہیں, اشارہ کر دیا اس میں. اگر آپ نے اس کو مفصل مثلا آسان تر پڑھنا ہے, ابھی یہ اس کا فارسی ترجمہ تو ہو گیا التوحید, دو جلدی ہے, سید کمال الحیدری استاد محترم ہیں ہمارے, وہ ان کے علم کلام میں اس وقت متخصص ترین انسان ہیں زبان عرب میں. فارسی میں تقریباً ترجمہ ہو گیا, اگر توفیق ہو تو اس کا عربی ہوگی انشاءاللہ آپ کی اچھی, تو اس کو مطالعہ کیجیے گا. بعض مطالب ہیں یہاں پہ لیکن تدریس سے یہ مطالب حل ہوں گے. بہرحال یہ توحید افعالی تھا. بہر یہ اضافی مطالب ہیں ان کو حذف کر دیں, یعنی اپنے وہ کالم یکن کر دیں کہ نہیں سنے تھے. کتاب کی طرف آتے ہیں. کتاب کا نظریہ یہ ہے کہ خدا توحید افعالی, یعنی خدا فاعل مستقل ہے, پھر انسان کہاں گیا, انسان فاعل قریب ہے اور خدا فاعل بعید ہے. انسان اور خدا کی فاعلیت فاعلیت طولی ہے نہ فاعلیت عرضی, تاکہ مشکل پیش آئے. بات واضح ہوئی؟ دوسرا مطلب جو یہاں تبیین ہو گیا وہ یہ کہ انسان اختیار رکھتا ہے, اختیار رکھتے ہوئے جو فعل انجام دے رہا ہے خدا کی قوت سے کر رہا ہے. اشاعرہ اور معتزلہ کا نظریہ درست نہیں. اس کے بعد ایک مطلب جو یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے صاحب کتاب نے, وہ یہ ہے کہ خدا جب آپ قادر علی الاطلاق مانتے ہیں, جیسے میں نے پچھلے درس میں یہ سوال مطرح کیا تھا, جواب نہیں دیا تھا, ٹائم ختم ہو گیا تھا. قادر علی الاطلاق ہے, آپ کہتے ہیں کہ قادر علی کل شے, تو پھر یہ خدا نے کیوں ایسا نظام بنایا کہ جہاں پر فرشتے انجام دے رہے ہیں فعل, مدبرات امرا, یعنی تدبیر امور کا کام کس کے ہاتھ میں ہے؟ ملائکہ کے ہاتھ میں. بارش کا الگ مامور ہے فرشتہ, بادل لانے کا مثلا اور ہے, یعنی ہر فعل جو یہاں پر کائنات میں انجام پا رہا ہے اس کا مامور ایک فرشتہ ہے. واہ لانے والا کوئی اور فرشتہ ہے, سور بھونگنے کے لیے کوئی اور فرشتہ ہے, ولادت کے لیے جو الگ فرشتہ مامور ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پر ایک نقطہ جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں, اور آپ اس میں دیکھیں قرآن کے اندر ایک آیت موجود ہے الخلق والامر. یہاں پر مفسرین نے استفادہ یہ کیا ہے کہ امر کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ خلق کے. اور یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ خدا وند متعال کے لیے ایک خلق ہے اور ایک امر ہے, یعنی ایک عالم الخلق ہے اور ایک عالم الامر ہے. اور پھر یہ مفسرین آ کر استفادہ کرتے ہیں کہ خلق اور امر مقابل میں ہے. عالم الامر عالم مجردات ہے, وہاں پر خداوند متعال کو کسی واسطے کی ضرورت
نہیں.
وہاں پر کون سا ارادہ کام کرتا ہے؟ کیا وہ سورہ یاسین کی آخری آیا فاذا اراد اللہ بشیء مثلا اس طرح کر کے ان یقول له کن فیکون, کن فیکون سے کام جو ہے وہ انجام پایا جاتا ہے. یہ عالم الامر ہے, عالم مجردات ہے. یہاں پر ڈائریکٹ فیل امر الہی انجام اپنی تاثیر دکھاتا ہے. ایک عالم الخلق ہے, اس کو کہتے ہیں یہ عالم مادہ ہے. عالم مادہ یعنی جو جسم و جسمانیت رکھتا ہے, یہ عالم مادہ ہے. عالم مجرد کسے کہتے ہیں؟ نہ جسم ہے نہ جسمانی ہے. فرشتے نہ جسم رکھتے ہیں نہ جسمانی ہے, مجرد ہے. لیکن یہ کائنات جس میں ہم زندگی کر رہے ہیں یہ مجردات نہیں, یہ عالم مادہ کہا جاتا ہے اس کو. مادہ کیا ہے؟ ہم جسم و جسمانیت کے محتاج ہیں. کہتے ہیں یہ عالم مادہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ فیض الہی کو ڈائریکٹ قبول نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے اندر طاقت موجود نہیں. کیسے؟ مثلا خداوند متعال چاہتا
تو ڈائریکٹ انسان کی پیاس بجھا دیتا، پانی پینے کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن کیوں پانی پینے کا سبب بنایا ہے؟ اس لیے بنایا ہے کہ کیونکہ انسان کے اندر اتنی طاقت موجود نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ فیض الہی کو قبول کر سکے، بلکہ ایسے مقدمات کی ضرورت ہے کہ جس کو انسان انجام دے کر اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ خداوند متعال اس میں تصرف کر سکے. آپ پانی پئیں، اب ہم عام فکر کے مطابق کیا کہتے ہیں، پانی پیاس بجھاتا ہے. پانی پیاس نہیں بجھاتا، پانی آپ کے نفس کو آمادہ کرتا ہے کہ خداوند متعال آپ کی پیاس کو بجھائے. اب یہاں پر خداوند متعال نعوذ باللہ محتاج نہیں ہے کہ اس کا ارادہ آپ کے اندر جو ہے وہ تصرف کرے، حتماً جو ہے وہ پانی ہونا چاہیے، خدا محتاج تھا اپنے ارادے میں، نہ، بلکہ میرا وجود اتنا ضعیف تھا کہ میں ڈائریکٹ فیض الہی حاصل نہیں کر سکتا تھا جب تک اس پانی کا واسطہ درمیان میں نہ. اور اس طریقے سے آپ جتنی مثالیں لے لیں، ہم جو فعل انجام دیتے ہیں، چونکہ عالم مادہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نقص رکھتا ہے، انشاءاللہ یہ آگے جب علم کے اندر جائیں گے، کوئی فلسفہ وغیرہ کتابیں پڑھیں گے تو وہاں ان عوالم کی گفتگو ہوتی ہے، اس میں عالم مادہ کی جو خاصیت بیان کی جاتی ہے یہ نقص ہے. آپ اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے فعل انجام دیتے ہیں اور اس کی تاثیر پھر خدا جو ہے وہ ایجاد کرتا ہے. اس میں کھانا کھاتے ہیں، بھوک مٹتی ہے، کھانا بھوک نہیں مٹاتا، خدا بھوک مٹاتا ہے. کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ میرا نفس آمادہ ہو. اسی طریقے سے ہماری ولادت، ہمارا وجود، سب جو ہے یہ کتنے سب کام جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو مستعد کرنے کے لیے. بس عالم امر کی خصوصیت کیا ہے؟ وہاں پر وسائط کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ خدا ڈائریکٹ ان کے اندر اپنا تصرف کر سکے، ارادہ الہی وہاں پر نافذ ہو جاتا ہے، کن فیکون کے ساتھ کام ہوتا ہے. لیکن عالم خلق کے اندر، عالم مادہ کے اندر، ہم یعنی عالم مادہ کے اندر جو ہے وہ طاقت موجود نہیں ہے کہ وہ فیض کو ڈائریکٹ حاصل کرے، تو لہٰذا بعض مقدمات کی ضرورت ہے. اور خداوند متعال نے کیا کیا ہے؟ فرشتوں کو وسیلہ بنایا ہے کہ خدا، اب فرشتے یہ کام انجام نہیں دے رہے ہیں، فرشتے اس کائنات کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ فیض الہی کیا ہو، انسان تک پہنچے، کائنات تک پہنچے. لہذا مدبرات کی ضرورت خدا کو نہیں ہے، عالم خلق کو ہے، عالم مادہ کو ہے. اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ خدا فیض نازل کرے، تو اس کے لیے خدا نے واسطے کو خلق کیا ہے. مثلا ایک معنوی آپ کو مثال دوں، میں آپ کو، آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اگر خدا کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں تو توسل کریں. اب توسل کو کیوں خداوند متعال کہہ رہا ہے؟ آیا خدا محتاج ہے توسل کا؟ نہیں، میری ذات جو ہے ابھی اس قابل نہیں ہے کہ میں ڈائریکٹ خدا سے ارتباط برقرار کروں. محتاج ہے میری ذات کہ کوئی ایسا واسطہ ہو جو مجھے اس قابل بنائے کہ میں خدا سے رابطہ کر سکوں. لہذا توسل اس طریقے سے ہم معنویات میں کام کرتے ہیں. یہ اب بعض آ کر جو توسل کے منکر ہوتے ہیں وہ اس چیز کی طرف ناظر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی خدا سے مانگو، سب کچھ خدا ہے، خدا سے مانگو، درمیان میں واسطہ نہیں ہونا چاہیے، وہ اس چیز سے غافل ہیں. درست ہے کہ خدا نے سب کچھ کرنا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ ہمارے اندر صلاحیت ہے اتنی کہ ہم ڈائریکٹ خدا سے مانگ سکیں، ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے ڈائریکٹ فیض سے ہم استفادہ کر سکیں، یا واسطے کی ضرورت ہے ہمیں؟ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، ڈائریکٹ واسطہ کیسے قبول نہیں ہوتا. مثلا آسان سی مثال ہے، آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، سورج کے اندر آنکھیں ڈال کے بات دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ لیکن درمیان میں ایکسرا رکھ دیں، آرام سے دیکھ جتنی دیر ہے آپ دیکھ سکیں. اب آپ درمیان میں جو یہ ایکسرا رکھ کر جو ہے، یا کوئی اور چیز رکھ کر جو دیکھ رہے ہیں، اب سورج محتاج ہے کہ یہ ایکسرا درمیان میں آئے تو میں نظر آؤں، یا میں محتاج ہوں اس وسیلے کا کہ سورج مجھے نظر آئے، میرے اندر وہ قوت موجود نہیں ہے کہ میں سورج کو ڈائریکٹ دے سکوں، لہذا خدا نے پھر وسیلہ خالق کیا ہے کہ اس وسیلے کے ذریعے میں اس قابل ہوں کہ خدا کا فیض جو ہے وہ ڈائریکٹ حاصل کر سکوں۔ یہی سے وہ والی بات بھی ناچو بلاغ کے اندر جو آج ہمارے پاکستانی علماء کے درمیان مبتلا بے اور عجیب و غریب نظریے سامنے آتے ہیں، وہ یہ کہ اول مخلوق کون ہے؟ حقیقت محمدیہ، اور چونکہ عالم تجرد کے اندر فرق نہیں ہے امام علی اور پیغمبر کے اندر، عالم خلق کے اندر آ کر ان نے تفصیل کیا، ایک نور واحد ہے، انا و علی و من نور واحد، حقیقت محمدیہ خلق اول ہے، اس کے بعد ساری کائنات ہوئی ہے۔ اور مجھے عربی یاد نہیں ہے روایات کی، کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں خلق کیا گیا پھر ہمارے نور سے کائنات کو خلق کیا گیا۔ یہ اب بعض بزرگان کو یہ مطالب نہیں سمجھ میں آتے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عالم امر عالم مادہ کی خصوصیات سے آگاہ نہیں ہے۔ بعض پھر یہ اعتراض آ کر کرتے ہیں کہ اگر مخلوق اول یہ ہیں اور مخلوق ثانی ہم ہیں مثلا اس طریقے سے، تو آیا خدا نہیں ایسا کر سکتا کہ ہم ڈائریکٹ ہمیں خدا خلق کریے، درمیان میں واسطے کی ضرورت محسوس نہ ہو؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ جب تک حقیقت محمدیہ درمیان میں واسطہ نہ بنے، کوئی بھی مخلوق غیر حضرت محمدیہ خلق نہیں ہو سکتی۔
ہم وہ ہیں جنہوں نے اپنے بارے میں فرماتے ہیں معصومین کہ ہم وہ ہیں فرشتوں کو ہم نے تسبیح سکھائی۔
اصلاً حقیقت محمدیہ اگر واسطہ نہ بنے کائنات وجود میں نہیں آ سکتی، کیونکہ حقیقت محمدیہ کے اندر فقط صلاحیت موجود ہے کہ خدا سے ڈائریکٹ فیض حاصل کر سکتی۔ وہ تقریباً آپ یوں کر لیں، ایک سادہ سی مثال، نہ کہ نعوذ باللہ میں کو تمثیل یا اس طرح کر رہا ہوں، مطلب یہی جو مثال دیا آپ کو کہ آپ کے اندر قوت موجود ہے ہی نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ سورج کو دیکھ سکیں جب تک آپ درمیان میں کوئی واسطہ نہ لے کر آئیں۔ تو کیسے کوئی بندہ یہ ادعا آ کر کر سکتا ہے کہ میرے اندر صلاحیت ہے خدا مجھے ڈائریکٹ جو خلق کر سکتا ہے یا کسی کائنات کے اور اس کو؟ لہٰذا یہ جو بعض روایت جس کو ہمارے پاس بزرگ غلوب سے تعبیر کرتے ہیں، وہ غلوب نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ اور بعض نا اہل جو جنہوں نے یہ بات نہیں پڑھی ہوتی وہ پھر خدا تک پہنچا دیتے ہیں اس میں، وہ بھی کیونکہ اصلا نہیں معلوم ان کو ان چیزوں کا، اور لہٰذا وہ خدا تک پہنچاتے ہیں، اور پھر بعض جو ہے وہ آ کر اس میں۔ بہرحال یہ توحید افعالی اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ پھر وسائط کی ضرورت پڑی، کہتے ہیں وسائط کی ضرورت عالم امر میں نہیں ہے، کہاں ہے؟ عالم خالق، عالم مادہ۔ کیوں وسائط کی ضرورت ہے؟ خدا محتاج ہے؟ نا خدا محتاج نہیں ہے، ہمیں عالم مادہ کو ضرورت ہے، اس نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم خدا سے فیض کو حاصل کر سکیں۔ ایسا ایک مطلب انہوں نے یہاں پر اس بات کو ذکر کیا ہے، انشاءاللہ مطالعہ کریں شاید مطلب حل ہو جائے گا جتنا میں یہاں پر عرض کیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے توحید افعالی پر دلیل ہے، میں خستہ ہو گیا ہوں، اس کو پھر اگر درس ادامہ پیدا کیا تو بیان کریں گے، نہیں تو انشاءاللہ پھر باقی جو بزرگ آئے گا آپ کی خدمت میں تبیین کر دے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وعلی محمد۔